لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة يا درود السلام بيج نمبر شيء فرمان المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اسمه يكها اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اسكنه ميري شفاعت واجب ہو گئی.
صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب، اور وہ بھی بے ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائے تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے بائے شائع کرتا، اپنے موقف پر بلا وجہ ضد کرتا نہیں، بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل.
الحمدللہ، اللہ عز و جل نے آپ کو اصلاح امت کے درد سے مالا مال فرمایا، اس درد کو پانے کا ذریعہ بھی ارشاد فرما دیجیے.
اللہ کرے کہ آپ کے حسن ظن پر، بلکہ آپ کے حسن ظن سے بہتر میں بن جاؤں، اور مجھے بھی اصلاح امت کا درد مل جائے. اصلاح امت کا درد مدرسے کی چار دیواری میں ملنا مشکل ہے. اسی طرح دنیا کی دولت اکٹھی کرنے کی تڑپ بھی اصلاح امت کے درد سے دور کر دیتی ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو مٹانا پڑے گا. سونا جب کان سے نکلتا ہے تو مٹی میں لتھڑا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اس کو کسی کے گلے کا ہار بننے کے لیے بڑی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، اور بڑی آگوں میں تپنا پڑتا ہے. تو اسی طرح اصلاح امت کا اگر وافر مقدار میں درد چاہیے تو اس کے لیے آپ کو خوب مدنی قافلوں میں سفر کرنا پڑے گا. ظاہر آپ جب تک گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، چار دیواری سے باہر نہیں نکلیں گے، تو آپ کو کیا پتا کہ مسلمانوں کی اس وقت حالت کیا ہے. آج کل مسلمانوں کو، صحیح بات ہے کہ جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں بیچاروں کو، ایسے آپ کو ہزاروں ملیں گے دیہاتوں وغیرہ میں، آپ چلے جائیں گے کہ ان کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا. بمشکل ہمارے یہاں 5% مسلمان نماز پڑھتے ہوں گے. ان 5% میں شاید فی ہزار ایک مسلمان، ایک نمازی کو نماز پڑھنا آتی. بہت بڑا مبالغہ آپ کو لگتا ہوگا، لیکن جب آپ کسی صحیح معنوں میں نماز جاننے والے سے رجوع کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس قول میں کتنی سچائی ہے اور گہرائی میں کتنا درد. کہ اول تو امت نماز نہیں پڑھتی، جو پڑھتے ہیں ان کو نماز پڑھنا نہیں آتی. قرآن پڑھے ہوئے مسلمان بہت تھوڑے ہیں، باہر نکلیں گے تو آپ کو پتا چلے گا. دنیاوی تعلیم کا زور شور اور شور زور ہے، لیکن افسوس کہ اس مسلمان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس کو نماز پڑھنا نہیں آتا، جنازے کی نماز پڑھنا نہیں آتی. جنازے کے کتنے رک، کتنے فرائض ہیں، کتنے ارکان ہیں، کتنی سنتیں، کیا کیا پڑھا جاتا ہے اس میں، جنازے کی دعا کیا پڑھی جاتی ہے، بالغ کی کیا پڑھیں، نابالغ کی کیا، بچی کی کیا پڑھیں، بچے کی کیا پڑھیں، کچھ بھی نہیں آتے، صرف پیسے گننا آتے. تو یہ مسلمانوں کی جو زبوں حالی ہے، اس کا صحیح اندازہ آپ کو کرنا ہے تو آپ کو مدنی قافلوں میں سفر کرنا پڑے گا. بڑے شہر میں اس کا اندازہ ہو سکتا ہے آپ کو کم، آپ کو باہر نکلنا پڑے گا، دیہاتوں میں جانا پڑے گا، ذہن نصیب دوسرے ملکوں کا دورہ میسر آئے، آپ کو پتا چلے گا کہ مسلمان اس قدر اس وقت اسلام سے، اسلامی معلومات سے دور ہے. انہیں بیچاروں کو کچھ بھی معلوم نہیں، انہیں کون سکھائے گا. تو اس لیے آپ حقیقی معنوں میں اصلاح امت کا درد چاہتے ہیں تو آسائشوں کو ترک کرنا سیکھیں، عمدہ عمدہ غذاؤں، عمدہ لباسوں اور آرام طلبیوں کے اس دلدل سے نکل کر آپ غریب مسلمانوں کا رخ کریں اور ان کے حالات دیکھیں. انشاءاللہ آپ کو درد ملے گا. مطالعہ بھی کرے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فضائل پڑھے, بزرگوں کی دین کی خاطر جو انہوں نے سختیاں جھیلی ان کی حکایات پڑھیں, صحابہ کرام علیہ رضوان کی قربانیوں کے واقعات پڑھیں, انشاءاللہ اصلاح امت کا ضرور درد ملے گا. اللہ ہم سب کو نصیب کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب. توبوا الى الله, صلوا على العبيد.
مدینہ, باپا کیا کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ اگر ہم کوئی گناہ دیکھ رہے ہوں تو ہم پر اس کا روکنا واجب ہو جائے؟
اس کی صورت یہ ہے کہ ظن غالب ہو کہ میں اس کو سمجھاؤں گا تو باز آ جائے گا, تو اس کو سمجھائے. اب پچھلے دنوں واقعہ ہوا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو بعض اسلامی بھائی زور زور سے گفتگو کر رہے تھے, بالکل قریب کھڑے ہوئے, مجھے نماز میں تشویش ہو رہی تھی. یہ ایسا کام ہے کہ جو شاید ہم میں سے شاید ہی کوئی بچتا ہو. اب مجھے ذہن میں خیالات آئے, پھر میں نے سوچا کہ چلو چلے گئے جان چھوٹی, لیکن پھر میرے خیال ہے کہ یہ کر تو رہے تھے ناجائز فعل, کیونکہ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو یا سو رہا ہو اس وقت زور سے تلاوت بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے, یعنی اتنی آواز سے کہ اس کو تشویش ہو, اس کی نماز میں یعنی کہ مداخلت ہو جائے یا اس کے نیند میں خلل آئے سوتے کی, اس کی شرن اجازت نہیں ہے, ایسا جائز نہیں ہے. میں نے کہا یہ باتیں کر رہے تھے تو یہ ناجائز فعل کر رہے تھے, اگر قصدن کر رہے تھے تو میں نماز پڑھ رہا تھا, غالباً ان کو پتا تھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, اور میں مسجد کے اندر مسجد کے اندرونی حصے میں نماز پڑھ رہا تھا. ایک حصہ ہے وہاں جہاں سے نماز پڑھانے کی آواز آپ سنتے ہوں گے. پھر مجھے یوں لگا کہ یہ چونکہ اسماعیل بھائی ایسے ہیں کہ میں بولوں گا تو مان تو جائیں گے, بالکل ظن غالب کیا اغلب الغالب کہ یہ میری مانیں گے ہی مانیں گے, تو اس لیے پھر میں فوراً نکلا سلام کرنے کے بعد, میں نماز پوری کر کے اور جو تھے ان کو جمع کیا, معلوم کر کے کون کون تھے, ان کو جمع کر کے میں نے ان کو مسئلہ بتایا. میں نے کہا رفیق الحرمین میں تو لکھا ہے کہ لبیک بلند آواز سے پڑھنا مستحب ہے, مرد کے لیے بلند آواز سے پڑھے, مگر ساتھ میں مشروط کیا ہے اس سے کہ جبکہ کسی نمازی اور سوتے وغیرہ کو ایذا نہ ہو. خیر انہوں نے فوراً توبہ کی, استغفار کیا. اسی طرح دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک اسلامی بھائی سوئے ہوئے تھے, دوسرے ایک اسلامی بھائی بچے سے یا بچی سے کھیل رہے تھے اور اس طرح آوازیں پیدا ہو رہی تھی اور بالکل وہ سویا ہوا قریب تھا. اس پر بھی مجھے یوں ہوا کہ یہ جو غلط کام ہو رہا ہے, اور میرا ذہن غالب ہے کہ میں اس کو سمجھاؤں گا تو اس نے میرے سے کوئی الجھنا تو ہے نہیں. میں نے فوراً اس کو سمجھایا, اس نے توبہ کی, باہر نکل آیا کہ ہاں صحیح ہے سو رہا اس کو. تو یہ ایسے معاملات ہیں کہ ہم کو بس توجہ نہیں ہوتی, ہم خود ہی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کوئی سو رہا ہے تو ہم یا تو ہم باہر روب ہیں, اتنا روب ہے ہمارا کہ وہ سو رہا ہے تو وہ چاہے بےچارا نیند کی گولی کھا کر بڑی مشکل سے آنکھ لگی ہو, ہم نے یا تو بھاٹ کر کے دروازہ کھولنا, دھڑک کر کے اس کو دھڑک کر کے بند کرنا ہے, اس کی نیند گئی, اس کی گولی بھی بےچارے کی گئی, وہ مریض ہے کچھ بھی ہے. تو اس طرح کے معاملات جہاں اکٹھے رہتے ہیں یا سفر کرتے ہیں یا پیش آتے رہتے ہیں, تو یہ آپ کو مثال ہے نہیں کہ بعض ایسے افعال ہیں جو گناہ ہے لیکن ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے, اس سمجھ ہی نہیں ہے. اسی طرح کوئی نماز غلط پڑھ رہا ہے اور ہم نے دیکھا کہ وہ غلط پڑھ رہا ہے لیکن ہم بولتے ہیں چھوڑو یار, حالانکہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے والے کو اگر ہم سمجھائیں گے ہمارا ذہن غالب آ بھی جائے گا, یار اپنا اسلامی بھائی ہے اس کو بتائیں گے کہ یوں آپ غلط نہیں کر رہے, یوں نہیں اور یوں پڑھیں, وہ مان جائے گا. لیکن ہم سستی کرتے, ہم مناتے ہیں, ہم کو مائک پر بیان کرنے کا جذبہ ہے اور وہ بھی صحرا مدینہ میں جب بیان ہو تو زیادہ جذبہ ہے, بڑا اجتماع ہو لاکھوں ہو تو جذبہ ہے اس کو. حالانکہ آپ بارہ گھنٹے کا بیان کریں, زیادہ سے زیادہ یہ مستحب کام ہے, اور ایک آدمی نماز میں غلطی کر رہا ہے یا اور کوئی سا وہ گناہ کر رہا ہے اور ہمارا ذہن غالب آ گیا کہ ہم اس کو سمجھائیں گے تو مان جائے گا, تو اس کو سمجھانا واجب ہے. تو یہ 12 گھنٹے کے بیان کے مقابلے میں یہ آدھی منٹ میں سمجھانا جو ہے نا یہ افضل ہے, کیونکہ یہ ادائے واجب ہے. یہ 12 گھنٹے کا بیان نہیں کریں گے آپ کو گناہ نہیں ملے گا, کوئی گناہ نہیں, بلکہ اس بیان کرنے میں پتہ نہیں کتنی ریاکاریاں ہوں, کتنی حب جہاں کے مسائل کھڑے ہو جائیں, یہ امکان ہے. اور اس سمجھانے میں کچھ بھی نہیں ہے, کوئی نہ ریاکاری کا چانس بظاہر خاص, نہ حب جہاں کی کوئی صورت ایسی خاص. یا تو شاید ہم انفرادی طور پر انفرادی کوشش میں شاید اس لیے تو نہیں ہم نہیں سمجھاتے کہ کوئی دیکھنے والا تو ہوتا نہیں ہے, کوئی واہ واہ کرنے والا نہیں ہوتا, کوئی سبحان اللہ زور سے کہنے والا نہیں ہے, نہ ہمارا اس میں نام ہوتا ہے. بیان میں تو نام ہوتا نا سبحان اللہ بڑا اچھا بیان کیا, واہ بھائی بڑا بہت زبردست مبلغ ہے, اتنے بڑے اجتماع میں اس کو موقع مل گیا, بڑا یہ تو مرکز کا خاص اسلامی بھائی ہے. تو یہ سارے کہیں اندر میں چور تو چھپے ہوئے نہیں ہیں کہ جب بہت سارے لوگ ہوں تو بیان کرنے کو جی چاہے, نعت پڑھنے کو جی چاہے, تلاوت کرنے کو جی چاہے, اور تھوڑے ہوں تو ہمارا گلا بیٹھ جائے, ہمیں رات کا رت جگہ یاد آ جائے کہ ہم تو رات جاگے ہوئے ہیں کیسے پڑھیں گے, اور جب زیادہ پبلک ہو تو تھکن بھی دور ہو جائے, نیند بھی اڑ جائے اور بالکل تازہ دم ہو جائے تو گلا پھاڑنا شروع کر دیں. اخلاص, اے اخلاص تو کہاں ہے, کاش اخلاص مول ملتا تو میں تو ساری پونجی دے دیتا اپنی خرید لیتا, مجھے مول نہیں ملتا, نہ کہ بکتا نہیں بھی, اللہ کی رحمت سے ملتا ہے. تو اسی کی رحمت کا سوال ہے کہ وہ ہمیں حقیقی اخلاص عطا فرمائے اور ریاکارانہ عمل سے ہمیں محفوظ کر دے. اس طرح انشاءاللہ انفرادی طور پر آپ اصلاح کا بیڑا اٹھائیں گے نا تو حقیقی معنوں میں اصلاح کی صورتیں پیدا ہوں گی. باقی لمبے چوڑے بیان سے بعض اوقات وہ کام نہیں ہوتا جو انفرادی کوشش سے ہو جاتا ہے, یہ میرا بارہا کا تجربہ ہے, بارہا برسوں سے ہے ماحول میں داڑھی منڈا ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بار اگر اس کو سمجھا دیا جائے نا محبت سے تو مان لیتا رکھ لیتا داڑھی, حالانکہ برسوں سے بیانات سن رہا. انفرادی کوشش جو ہے نا یہ تو سچی بات ہے کہ مدنی کاموں کی جان ہے جان, کاش ہماری سمجھدار. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد توبوا الی اللہ
استغفر اللہ
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا سیدی آپ نے ارشاد فرمایا کہ زن غالب ہونے کی صورت میں سمجھانا واجب ہے, مگر اگر کوئی کسی کو گناہ کرتا دیکھ کر غور ہی نہیں کرتا کہ اس کو سمجھانا چاہیے یا نہیں تو ایسا شخص بھی گناہگار ہوگا؟
دراصل مسئلہ یہ کہ جو احکام فرض ہیں ان کا سیکھنا فرض, جو احکام واجب ہیں ان کا سیکھنا واجب, تو یہ واجبات میں سے کہ ذن غالب آنے کی صورت میں اس کو سمجھانا واجب ہے, اور مطلقاً امر بالمعروف فرض جس کو جیسا موقع ملا, اور یہ صورت جو اس کو واجب کہا نا یہ حقیقت میں تو قرآن سے اس میں قرآن کا حکم ہے, نہی عن المنکر, برائی سے منع کرنے کی جو ہے تاکید ہے, تو اس لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ فرض ہے, اب اس کو سیکھنا چاہیے. توجہ نہ ہونا یہ سراسر غفلت کی علامت ہے, اب یہ کہ توجہ نہیں تھی تو میں اس کو اپنی طرح سے گناہگار نہیں کہوں گا کہ یہ گناہگار ہے کہ اس کی توجہ کیوں نہیں تھی, البتہ یہ کہ ہمیں توجہ رکھنی چاہیے, لیکن بارہا ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ توجہ ہونے کے باوجود ہم کہاں سمجھاتے ہیں, اتنی زحمت کہاں کرتے ہیں, بلکہ توجہ یہ واجب اپنی جگہ پر اگر امید ہے کہ یہ مان شاید مان جائے تب بھی سمجھانا بہت ثواب کا کام ہے افضل ہے, مگر پھر بھی ہم نہیں سمجھاتے یا شیخ اپنی اپنی دیکھ. بہرحال یہ کہ اگر ذن غالب ہونے کے باوجود نہیں سمجھایا اس گناہ کرنے والے کو, یعنی یہ مان جائے گا سمجھاؤں گا, تو یہ ذن غالب ہونے کے باوجود بھی اگر نہیں سمجھایا تو ہے تو خود گناہگار. تو ان سارے گناہوں سے توبہ بھی کرنی ہوگی, اور ذہن نصیب جس کو نہیں سمجھایا تھا وہ اب بھی اگر میسر ہے تو اس کو سمجھا دے, بعض اوقات وہ میسر ہوتا ہے ابھی چلا گیا لیکن پھر مل جاتا ہے تو اس کو سمجھایا جا سکتا ہے. میرے ساتھ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ بعضوں کا ایسی صورتیں پیدا ہوتی ہیں کہ بعد میں یاد آتا ہے کہ یار اس نے یہ جو کہا تھا غیبت تھی، میں اس کو چٹھی لکھ دیتا ہوں یا فون پر سمجھا کر توبہ کرواتا ہوں. یا بعضوں کا دوران گفتگو کا تو تقریباً عادت پڑ گئی ہے کہ وہ سی ٹی اسکین ہو جاتا ہے، کیا بولنا چاہیے، وہ بالکل اس کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے کہ یہ جو گفتگو اس نے کی اس میں کیا کیا ہے، کتنی غیبت ہے، کتنی بدگمانی ہے، کتنی چغلی ہے، کتنا جھوٹا مبالغہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے، تو اکثر یہ سمجھ پڑ جاتی ہے. بعض اوقات یہ ہے کہ وہ گاڑی گیئر میں ہوتی ہے اگلے کی، تو ایک دم اسپیڈ سے جا رہا ہوتا ہے اور وہ ایک دم جذبات میں ہوتا ہے، تو پھر یہ کہ نفسیاتی طور پر وہ تحمل سے کام لینا پڑتا ہے کہ پہلے یہ اپنا وہ کیا کہنا چاہیے ترکش خالی کر لیں، چیمبر جو اس کا یہ خالی ہو جائے تو پھر اس کو پکڑتے ہیں. پھر اس طرح سمجھا کر بجھا کر توبہ کرانے کی کوشش کرتا ہوں. گفتگو میں تو صحیح بات ہے کہ اگر یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہے کہ ابھی تک شاید ہی مجھے کوئی ایسا شخص ملا ہو جس کو گفتگو کرنا آتی ہو، میرے تجربے کی بات کر رہا ہوں، یعنی کہ یہ ایک مبالغہ ہے، بہت بڑا مبالغہ ہے، لیکن حقیقت ہے کہ بات کرنا ہمیں نہیں آتی، سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق، اور خالص گفتگو، یعنی ایک دو جملے تو چلو ہم بول جائیں گے اچھے، لیکن جب ہم مزید بولنے پر آتے ہیں نا تو پھر بارہا ایسا ہوتا ہے کہ وہ احتیاط کا دامن چھوٹ جاتا ہے اور گناہوں بھری گفتگو شروع ہو جاتی ہے. بولتے نہیں تو سننا پڑتا ہے اگلے سے گناہوں کی باتیں. کاش ہمیں اپنے اسلاف جیسا جذبہ مل جائے. اب جیسے کہ سیدنا ابراہیم بن آدم علیہ رحمت اللہ علیہ کرم ایک دعوت میں تشریف لے گئے، تو ابھی آپ پہنچے ہی تھے کہ ایک نے دوسرے سے کہا کہ وہ فلاں ابھی تک نہیں پہنچا کھانے پر، تو اس نے جواب دیا کہ وہ تو موٹا سست ہے. تو آپ نے فوراً لاحول پڑی، فرمانے لگے، اپنے آپ کو کوسنے لگے کہ تیرے نفس نے تجھے رسوا کیا کہ ایسی جگہ تجھے لے آیا کھانے کے شوق میں کہ جہاں مسلمانوں کی غیبت کی جا رہی ہے، اور آپ ناراضگی کی صورت میں وہاں سے، ناراضگی کی حالت میں، ناراضی کی حالت میں، یہ ناراضگی پر میں انشاءاللہ بھی مزید عرض کروں گا، ناراضی کی حالت میں وہاں سے پلٹ گئے اور تین دن اور ایک کتاب میں پڑھا کہ سات دن پھر آپ نے کھانا ہی نہیں کھایا صدمے کی وجہ سے کہ میں ایک ایسی جگہ کیوں گیا کہ جہاں مسلمان کی غیبت مجھے سننی پڑ گئی. تو یہ ہمارے اسلام. اور اگر ہماری حالت جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ یار وہ موٹا سست، چال سست، وہ موٹا ہے واتے آئے گا، ایسی باتوں تو ہنسی کا فوارہ ابل پڑے. اور یہ ایک اللہ کے ولی کی شان، ولی اللہ کی شان کہ وہ احتجاج کرتے ہوئے وہاں سے بائیکاٹ کر دی دعوت اور چلے. تو کاش ہمیں بھی گفتگو کی احتیاطوں کا سلیقہ آ جائے. ابھی تو خیر یہ باتیں سن کر جذبہ پیدا ہوتا ہے، لیکن جب اپنے بے تکلف دوستوں کی ٹولی میں پہنچتے ہیں تو سب بھول جاتے ہیں. افسوس جب وہ ناراضگی جو میں نے وہ لفظ بولا میں بھی عرض کروں گا، اصل لغوی اعتبار سے وہ بتاتے ہیں کہ ناراضگی جو ہے یہ طلب، یہ لفظ لغوی اعتبار سے صحیح نہیں ہے، ناراضی صحیح لفظ ہے ناراضی، کیونکہ وہ یعنی کہ جب اسی حرف کے ساتھ آخر میں ہا آئے گا تو پھر گی لگے گا، جیسے کہ عمدہ آخر میں ہا ہے تو عمدگی، شکستہ تو شکستگی، درماندہ درماندگی، دیوانہ تو دیوانگی، تو لفظ ناراضہ نہیں ہے، ناراضہ لفظ نہیں ہے، تو اس لیے وہ ہے ناراض، تو ناراض سے بنے گا ناراضی، ناراضگی. یہ لغوی مطلب پڑھا تھا میں نے کہ اس طرح کی غلطیاں تو اگر بہت ہمارے اپنے منہ سے بھی نکل جاتا ہے، کتابوں میں بھی آ جاتا ہے، لیکن وہ لغوی طور پر صحیح ضمن نرس کر دیا میں نے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله على محمد.
یا مرشدی، تھوڑی دیر پہلے آپ نے جو کچھ کمزوریاں اور خامیاں ارشاد فرمائیں تو اس طرح کی کمزوریاں اور خامیاں طلبہ میں بھی نظر آتی ہیں، تو کیا استاد یا ناظم کو بھی سمجھانا واجب ہوگا؟
ناظم کا تو جلدی ذہن غالب آئے گا کہ طالب علم تو ویسے ہی ڈرتے ہوتے ہیں ناظم سے، اساتذہ بھی ڈرتے ہوتے ہیں، وہ یوں بھی ڈرتے ہوتے ہیں کہ اگر اس کی نہیں مانیں گے تو یہ کہیں مجلس سے شکایت کرے گا تو ہماری نوکری بھی جا سکتی ہے، تو خیر ناظم کے شر سے اگر وہ ڈرتے ہیں تو یہ ناظم کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ اس کے شر سے ڈریں، لیکن بہرحال یہ کہ ناظم کا ایک اپنا مقام ہے، اس کا روب ہے، تو یقیناً ناظم بھی چونکہ ہمارے جامعات کے ناظم تو مسلمان ہیں تو مسلمان پر یہ واجب ہے کہ اگر یہ بھی غلطی دیکھے، گناہ دیکھے، گناہ کرتا کسی کو اور ذن غالب آ جائے کہ یہ مان جائے گا تو سمجھانا واجب ہے۔ اب یہ کہ احسن طریقے پر سمجھانا مفید رہتا ہے، اگر وہ جارحانہ انداز میں ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ سمجھائیں گے تو پھر اثر اتنا نہیں پڑے گا، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سامنے والے میں سیدھا آ جاتی ہے، پیار سے، محبت سے، ضرورتاً دلیل سے بات کریں گے تو سمجھ آ جائے گی ان شاء اللہ۔ یہ ناظمین اگر واقعی سمجھانے کا بیڑا اٹھا کر یہاں سے چلیں گے تو اللہ نے چاہ تو بہت فائدہ ہوگا، اور اب تک نہیں سمجھایا ہم میں سے جس نے بھی اس کو توبہ بھی کر لینی چاہیے، سب سے پہلے میں توبہ کرتا ہوں کان پکڑ کر کہ یا اللہ آج تک میرے سے اس طرح کی بھولیں ہوئی ہوں کہ ذن غالب ہونے کے باوجود میں نے محض سستی سے اس کو نہ سمجھایا ہوں، تو اس گناہ سے میں توبہ کرتا ہوں، آپ سب گواہ رہیے گا، اور میں نے زندگی میں جتنے بھی گناہ آپ کے سامنے کیے ہوں یا پیچھے سے کیے ہوں میں سب سے توبہ کرتا ہوں، آپ سب گواہ رہیے گا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
ہم سب کو توبہ بھی کروا دے بابا۔
صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ یا اللہ اگر مجھ سے اس طرح کے گناہ ہوئے ہیں کہ میں نے مسلمان کو گناہ کرتے دیکھا اور ظن غالب آیا کہ میں سمجھاؤں گا تو توبہ کر لے گا، اس کے باوجود میں نے نہیں سمجھایا، یا اللہ اس گناہ سے یا اس طرح کے جتنے بھی گناہ کیے ان سب سے توبہ کرتا ہوں، یا اللہ آج تک جتنے چھپے اور ظاہر گناہ کیے ان سب سے توبہ کرتا ہوں، یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو اس سے بھی توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ کیا اس میں بڑا غور کر لینے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے اور وہ صحیح ہوتا ہے، اب مثال کے طور پر جو غیر عالم ہے وہ عالم کو کوئی اس طرح کا فیل کرتا دیکھے اس پر ایک دم سے اگر عالم کو سمجھانے جائیں گے اور وہ عالم اگر بردبار نہ ہوا غسیلہ ہوا تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، یا امام صاحب کو سمجھانے جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ ناراض ہو کر آپ کا درس وغیرہ بھی بند کروا دے، نکال دے مسجد سے، یہ بھی ہوتا ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ اگر کوئی غلط ہے۔ مجھے میرے ساتھ بھی ہوا ہے کہ بعض اوقات چٹھیاں لکھی ہیں سائے بھائیوں نے کہ وہ غلط فہمی کی وجہ سے وہ مجھے یہ لکھا ہے کہ آپ یہ فلاں کام غلط کر رہے ہیں، اور افسوس اس وقت زیادہ ہوتا ہے کہ نہ نام نہ ایڈریس نہ ٹیلی فون نمبر کچھ بھی، تو یہ درد ہوتا ہے مجھے کہ یہ بیچارہ غلط فہمی کی وجہ سے مجھے غلط سمجھ رہا ہے حالانکہ میرا یہ فعل غلط نہیں ہوتا، ایسا بھی ہوا ہے۔ تو مجھے سمجھانے میں بالکل یعنی کہ آپ کو میں سبز جھنڈی دکھاتا ہوں. نہیں, جب گرین سگنل آن ہوتا ہے تو ٹریفک شروع ہو جاتی ہے نا, اسٹاپ لال پر اسٹاپ ہوتی ہے, پھر گرین سگنل تو آگے کوئی خطرہ نہیں, گاڑی گزر جاتی ہے. ٹرین کو بھی جب چلانا ہوتا ہے تو ہری جھنڈی دکھائی جاتی ہے نا, تو ٹرین وہ چھک 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 چلتی ہے کہ اب کوئی خطرہ نہیں, آگے پٹریاں صاف ہیں. تو میں آپ کو یہ سبز جھنڈی دکھاتا ہوں کہ میری اصلاح کرنے میں آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اگر اب بھی ذنّ غالب نہ آئے تو آپ کے نصیب, کہ میرے کو اگر معاذ اللہ گناہ کرتا دیکھیں, سنت چھوڑتا دیکھیں, مستحب ترک کرتا دیکھیں, مہربانی کر کے مجھے بچا لیں, مجھے میرے حال پر نہ چھوڑیں, میری اصلاح کریں. میں تو بڑا بازو کا دل روتا ہے کہ میں بڈھا ہو گیا اور گناہوں کی عادت نہیں جاتی. اللہ مجھے معاف کر دے, میری مغفرت فرما دے, گناہ کر کر کے دل بہت سخت ہو گیا. میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا تو بھر. حضور مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلی حضرت مولانا مصطفی رضا خان علیہ رحمت المنان ان کی سارن بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں, میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دوبھر, میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دوبھر, زہر کھا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا. زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا. بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی, نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی, عمل کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. محشر میں خلد میں گیا تار, گر نہ وہ بچاتے تو نار میں گیا ہوتا. میرے اعمال کا بدلا تو جہنم تھا, میں تو چاہتا مجھے سرکار جانے